يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نخلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات. انتہائی ممنون ہوں میں آپ تمام حضرات کا کہ مسلسل آپ زحمت فرماتے رہے. شکر گزار ہوں ادارے کا جنہوں نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں آپ سے خطاب کر سکوں، اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کروں اپنی بہنوں کا کہ وہ یہاں مسلسل تشریف لاتی نہیں، اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکالا، اور ظاہر ہے کہ فرش ازا پر اس طرح سے کہ تفہیم کی ایک صورت پیدا ہوئی. اسلام میں اجتہاد کے موضوع پر آج میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. کل ظاہر ہے کہ موقع اس تعلق سے نہ ہوگا، لیکن آج کی تقریر آخری تقریر، اس سے قبل کہ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں، میں ایک بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی اعتبار سے اگر گفتگو سماعت پر گراں گزری ہو، اگر میں نے آپ کی سما خراشی کی ہو، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ایسا موضوع میں نے چنا جو عمومی فہم سے بالا تر تھا، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں نے بھروسہ کیا، ظاہر ہے کہ جن کے یاد میں ہم یہ محفل سجاتے ہیں انہی پر اور انہی کے حوالے اس مضمون کو کیا، یہ سمجھ کر کہ جس طرح سے دین میں تفہیم کو انہوں نے آسان کیا، اسی طرح سے اس مضمون کی تفہیم کو بھی وہ آسان کر دیں گے. خدا کا بڑا احسان ہے، مالک کا بڑا کرم ہے. سننے والوں کی اپنی ایک تعداد، جس میں خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بغور سنا، اور جیسا کہ میں اپنی گزشتہ تقاریر میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ کوئی ہدف حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ تمنا یہی ہے کہ اس مجمع میں اگر کوئی ایک بچہ بھی اس مسئلے کو اپنی زندگی کا عنوان بنا لے اور آگے بڑھ جائے، تو سمجھیے کہ یہ عبادت قبول ہو گئی. خدا کا احسان ہے، مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم شاہ نجف مارٹن روڈ میں اس تذکرے کو جاری رکھتے ہوئے آخری سیڑھی پر آ گئے. میں اپنے سننے والوں کو صرف یہ کہوں کہ عنوان کے تعلق سے یہ بات کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ محسوس کریں کہ شاید ذرا سا مشکل عنوان تھا، اس کو بالکل بھی قطعاً بھی اپنے دماغ پر بوجھ نہ بنائیں. ہمارے لیے مجلس عزاء حسین سیکھنے کے عمل کا نام ہے. ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، وہ خاموش نگاہیں جو مجھ پر مرکوز ہیں، میں ان سے کچھ سیکھ رہا ہوں، میں جو گفتگو کر رہا ہوں ممکن ہے کہ آپ اس سے کچھ حاصل کر رہے ہوں، مگر نہ خواہش تو یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو مبتدی کی خبر جانیے اور منتہی ہونے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ یہ موقع ایک ایسا موقع ہے کہ میں اس موقع کو نعمت جانتا ہوں، اور زوال نعمت چاہے بغیر تمنا یہ کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے ان مسائی کو مشکور فرمائے اور ہماری حاجات شرعیہ کو بر لائے۔ مجلس کے اختتام پر ہم اس قابل نہیں رہتے کہ جہاں آپ کے لیے دعا کرائی جائے، اور ظاہر ہے کہ آج رات بھی تو دیکھیے، شب عاشور، اور اس میں سوا اس کے کہ ماتم ہے، فغاں ہیں، گریہ ہے، نوحاں ہے، اور کیا ہے؟ اور پھر فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے، ان کے لال کا ماتم کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ جو بھی گفتگو کی گئی اس میں ایک بات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، اور وہ یہ کہ گفتگو اپنے اصل پر باقی رہے، اس لیے کہ قرآن کا ہی تو پیغام ہے، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اصل مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ ہے کلمہ طیبہ، جو مثل شجر طیبہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید نے مثال دی کلمہ خبیثہ کی، جسے کہا گیا کہ وہ شجر خبیثہ ہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ وہ ہے کہ جو زمین پر ہے، اس کی جڑیں زمین میں نہیں ہے بلکہ زمین سے یہ کلمہ اکھڑ چکا ہے اور اب اس کو قرار نہیں ہے، ما لہا من قرار۔ قرآن مجید کا سورہ سورہ ابراہیم 14 سورہ، نوجوانوں پر لازم ہے کہ وہ جا کے مطالعہ کریں۔ میرے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ آخری تقریر ہے، میں اپنے مضمون کی انتہا پر جاتے ہوئے آج جس امر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، امت میں اختلاف کی تین بنیادی وجوہات ہیں۔ اسلام میں اجتہاد موضوع ضرور ہے، لیکن اس موضوع کے تعلق سے یاد رکھیے ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یہ کہیں کہ سب کچھ اچھا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے۔ آج امت ایک بڑے تفرقے سے دوچار ہے، آنکھیں کھولنے کا وقت ہے، اور اگر آنکھیں انسان کھول لے تو پھر یقین جانیے کہ انسان پر حقیقت احوال آشکار ہو جائے گی، اور اس حقیقت احوال کا مطالعہ اگر کرنا ہے تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اجتہاد کے تعلق سے تین امور اختلاف کی صورت رکھتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ نص کو سمجھے بغیر اجتہاد کی کوشش، نص کو جانے بغیر احکام سے استنباط کرنا، نص کی معرفت کے بغیر ایک حکم سے دوسرے حکم کا اجرا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نص، میں نے عرض کیا قرآن مجید قطعی نص ہے، حدیث اپنے اعتبار سے اگر متن اور سند میں مکمل ہو رہی ہے تو قطعی طور پر نص ہے، سورس ہے، ماخذ ہے۔ دوسری صورت اختلاف کی وہ ہے جمود علی النص، کہ نص ہی کو فریز کر دیا، اور یہ کہہ کے فریز کر دیا کہ اب اس میں گنجائش نہیں ہے کہ اس پر نظر ڈالی جائے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں احکام کا استنباط اب اس سے ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آگے بڑھ گئے, یہ ماخذ زمانے میں پیچھے رہ گئے. ایک پوری اپروچ ہے جو اس وقت مسلم امہ کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا رکھے ہوئے ہے. اور تیسری بات جو اختلافی امر ہے وہ ہے اجتہاد بمقابل نص, نص کے مقابلے پر رائے کو فوقیت دے کر, قیاس کو فوقیت دے کر, اپنے ذاتی تقیل کو فوقیت دے کر اجتہاد کی کوشش. تو معلوم یہ ہوا نہ ضوابط سے آگہی, نہ قواعد سے آگہی, نہ علم سے آگہی, نہ عمل سے آگہی. بس طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم جس دور میں زندہ ہیں اس دور میں رہتے ہوئے کسی طرح اس زمانے کے مسائل کو حل کر لیا جائے. اس کے لیے اپنی عقل پر بھروسہ کر کے انسان نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا, حدیث کو پس پشت ڈال دیا, اور ایک صورت اجماع کی قرار دے کر, وہ بھی ان کوالیفائیڈ افراد کا ایک اجتماع جسے اجماع کہا جاتا ہے, اس طرح سے اجتہاد کی صورت. یہ ایسی علامتیں ہیں کہ جو ملت کو نہ صرف یہ کہ گمراہ کر رہی ہیں بلکہ یہ ایسی علامتیں ہیں کہ جو ملت کو تباہی سے ہمکنار کر سکتی ہیں. آج کے دور میں دیکھیے, ذرا ایسی گفتگو خشک ہے لیکن مجھے اجازت دیجئے, بہت ہی سنجیدہ گفتگو ہے اور اس کو میں خاتمے پر اس لیے لانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا نوجوان کوئی نتیجہ لے کر اٹھے. آج کی دنیا, آج کا زمانہ تن آسانی کا زمانہ ہے, آسائش کا زمانہ ہے, آرام کا زمانہ ہے. دنیا نہیں چاہتی کہ دقت نگاہ اور دقت نظر کے نتیجے میں احکام کو حاصل کرے قرآن سے. دنیا نہیں چاہتی کہ تحقیق کے نتیجے میں ہم حدیث اور اسناد حدیث تک پہنچے. لہذا ایک طرح کا یوں سمجھ لیجئے کہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم اجتہاد کر رہے ہیں, یعنی کوشش اجتہاد کے تعلق سے, نام اجتہاد کا, اور جب دیکھا جائے کہ بنیاد کس پر ہے اس اجتہاد کی تو نہ قرآن کا تذکرہ نہ حدیث کا تذکرہ. میں اپنے لفظوں کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. قرآن یہ کہہ رہا ہے, دیکھو یہ معاملہ حق کا ہے, یہ معاملہ صداقت کا ہے, یہ معاملہ قیامت تک رہ جانے والا ہے. کس سے حاصل کرو گے؟ کس سے حاصل کرو گے؟ اس سے کہ جس کی ابھی ہدایت ہونی ہے, یا اس سے حاصل کرو گے جو ہدایت یافتہ ہے؟ ایک اصول دیا ہے. اور سورہ مبارک یونس کلام مجید کا دسواں سورہ ہے, اور اس سورہ نے آپ کے لیے اس امر کو واضح کر دیا. جب قطمی مرتبت کو کہا کہہ دو اے حبیب, قل حل من شرکائکم من یہدی للحق, تم جن کو شریک جانتے ہو, شریک بناتے ہو, ہمیں یہ بتاؤ حبیب, ان سے کہو کون ہے جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. قل حل من شرکائکم, جن کو تم شریک بناتے ہو کیا وہ حق کی طرف ہدایت کریں گے؟ من یہدی للحق, قل اللہ یہدی للحق, اللہ ہی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے, اللہ ہی ہے جو حق کی طرف تمہاری گائیڈنس کرتا ہے. قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا. قرآن مجید نے سوال کیا جیتی جاگتی انسانیت سے, جیتے جاگتے انسانوں سے, عقل کو بنیاد بنانے والے انسانوں سے, کہا دیکھو ایک قاعدہ ہے, ایک اصول ہے, کیا وہ حق کی طرف
ہدایت کر سکتا ہے جس کی ابھی ہدایت ہونا باقی ہے، یا وہ ہدایت کر سکتا ہے جو خود حق پر باقی ہے. فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں یہ کیسا حکم جاری کرتے ہو، کیا ہو گیا تمہیں یہ کیسا حکم لگاتے ہو. قرآن مجید نے اپنی گفتگو میں، رہ جانے والی گفتگو میں، ہمیشہ کے لیے یہ کہہ دیا کہ دیکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، ہم ہیں کہ جو تم سے حتمی گفتگو کر رہے ہیں، ہم ہیں جو تم سے آخری گفتگو کر رہے ہیں، ہم ہیں جو تم سے فائنل گفتگو کر رہے ہیں. تمہارا کام سمجھنا ہے اور اس کو اپلائی کر دینا ہے، تمہارا کام سمجھنا ہے اور اس کا اطلاق لازمی ہے. اب میں آپ سے عرض کروں ایک بات، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارے پاس ظاہر ہے کہ پورا سلسلہ سلسلہ اجتہاد ہے، اور اس سلسلہ اجتہاد کی اہم ترین کڑی مجتہد ہے. ہمارے پاس اجتہاد بشرط تقویٰ ہے، تقویٰ کے بغیر اجتہاد نہیں ہے. یہ اہم بات ہے، اس کو یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ وہ شرائط ہیں جس سے عامۃ المسلمین واقف ہی نہیں ہے. قرآن کو پڑھنے والے، ہدن للمتقین کی تلاوت کرنے والے، تقویٰ کو معیار شرافت انسان قرار دینے والے، جب اجتہاد کی منزل پر آتے ہیں تو تقویٰ کو شرائط اجتہاد میں داخل ہی نہیں کرتے، بلکہ کیفیت یہ ہے اس لفظ کو دور ہی رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہی آپ نے شرط تقویٰ رکھ دی، بہت سے خود بخود باہر ہو گئے. جہاں بہت سے خود بخود باہر ہو گئے تو وہاں پہ اجتہاد کی صورت پیدا نہیں ہوتی. جہاں اجتہاد کی صورت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہاں مجتہد کا کیا تصور ہوگا. ہم نے کہا دیکھو، ہم نے اس لفظ کو پیمانہ بنایا ہے، مقیاس بنایا ہے، میزان بنایا ہے، ہم نے اس لفظ کو اختیار کیا ہے جو آغاز وحی میں اختیار کیا گیا تھا. قرآن کو پڑھنے والے بیٹھے ہیں، سب کے لیے قرآن ہے، مگر کیا بات ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ہدن للمتقین. یہ شرط کیا ہے؟ یہ شرط اس لیے ہے کہ عمل کی راہ میں آگے بڑھنے والوں کو جب تک انسپائر نہیں کیا جاتا، اس وقت تک انسان عمل کے ساتھ بہتر عمل کے لیے آگے نہیں بڑھ پاتا. یعنی عمل چاہتا ہے کہ آپ سیڑھی بہ سیڑھی اوپر آئیں، لیکن وہ عمل یہ تقاضا کرتا ہے کہ جس سیڑھی تک تم پہنچنا چاہتے ہو وہ مبنی بہ تقویٰ ہے، تقویٰ کے بغیر کچھ اور نہیں ہے. ہدن للمتقین، کوئی کسی کورٹ آف لا میں جا کے آج چیلنج کرے اور یہ کہے یہ کیسا قرآن ہے جو صرف صاحبان تقویٰ کی ہدایت کا اعلان کر رہا ہے، آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے تعلیم کے حصول میں پہلا زینہ چڑھا مگر آپ کو آخری ہدف بتایا جاتا ہے یہ کہ یہ ایم بی بی ایس ہے، یہ بی ای ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، ان اہداف تک تمہیں پہنچنا ہے. اگر اس ہدف تک پہنچ گئے سمجھو کہ تم نے اکتساب علمی کیا. نہ پہنچ سکو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کچھ نہ کر سکے، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے آخری سیڑھی تک اپنے آپ کو پہنچا دیا. قرآن نے آپ سے یہ کہا دیکھو، ہم تمہیں آخری درجہ علم کا بتا رہے ہیں، یہ وہ درجہ ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں. بدون علم تقویٰ نہیں ہے. ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی کا نام تقویٰ نہیں ہے. آخری ہدف بتایا، پہلی سیڑھی دے دی، عقل کی دولت دے دی، اختیار آپ کے حوالے کر دیا اور یہ کہا اب تم سفر شروع کرو، تم اپنے سفر کا آغاز کرو. انسان نے سفر کیا پہنچنے والے تقویٰ تک پہنچے، اجازہ لے کر مجتہد کی منزل پر آ گئے، وہ صاحب اجتہاد ہوئے. اب جب شرط تقویٰ آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا نہ اجتہاد نہ مجتہد، آسان صورتوں کا نام ہے. یہ مشکل صورتیں ہیں، یہ کٹھن صورتیں ہیں. دنیا میں اگر اب آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ مجتہد ہے، یہ اجتہاد کرتا ہے، تو آپ کے لیے پیمانہ تقویٰ ہے. میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے ایک بات یہ عرض کروں، ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم دنیا کو آزمائیں، ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم امتحان کی منزل پہ دنیا کو لائیں، لیکن جب آپ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ اجتہاد بشرط تقویٰ اور اجتہاد کرنے والا مجتہد متقی، جب یہ باتیں آپ کے علم میں آ گئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کو پہچاننے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. آنے واحد میں پہچانیے، آپ کو پیمانہ بتا دیا تول لیجئے. لیکن انسان اگر پیمانے کو جان کر تولنے کی کوشش نہ کرے اور ایک مرتبہ اس رو میں بہ جائے جو زمانے کی رو ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں غلطی پیغام لانے والے کی نہیں، اس میں غلطی پیغام کی نہیں، آپ کی فکر کی غلطی ہے، آپ کے عقل کی غلطی ہے، آپ کے فہم کی غلطی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھو دیکھو، حق کی طرف صرف وہ بلائے گا، وہ حق کے لیے کہے گا جس کی ہدایت ہو چکی ہو. اب کوئی ایسا کہ جو اپنے آپ کو لبادہ اوڑھتا ہو تقویٰ کا اور یہ کہہ کے بلاتا ہو کہ میں حق کی طرف بلا رہا ہوں، تو تمہیں تو عقل دی ہے، تم تو پہچانو، اس کے شب و روز سے پہچانو، اس کے معاملات سے پہچانو، اس کے تصورات دین کو سامنے رکھ کے پہچانو، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے پہچانو. جب ہم نے اپنے پیغامبر کے لیے کہا کہ اس کی زندگی کو کھول کے رکھا یہ کہہ کے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، پیغام کا لانے والا تو اپنے آپ کو پیش کر دے، مگر پیغام سے استنباط کرنے والے اپنے آپ کو چھپا کے مخفی کر کے ایک مرتبہ چاہے کہ ہم ان پر یقین کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور ہمارے پاس خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ پروردگار نے عقل سلیم دی، بلکہ ہمیں یوں سمجھیے کہ حکمت اور حلم کے ساتھ بھی اس دنیا میں رکھا ہے، یعنی دانائی اور بردباری دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں. ہم اس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. میں نے آج اپنے موقف کو اس لیے پیش کیا اور ایک ہی لفظ میں، اسلام میں اجتہاد، اسلام میں اجتہاد، اسلام میں اجتہاد آپ نے بہت سنا، لیکن میں نے وہ کی ورڈ آج آپ کو دیا ہے بشرط تقویٰ. بس اس کو یاد رکھیے، سب ممکن ہے، سب ممکن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی خود اپنی زبان سے کہے گا کہ میں متقی ہوں؟ نہیں نہیں. اب ہمارے پاس دیکھیے، اب مراجے کی زندگی ملاحظہ فرمائیے، اب آپ عالم کو دیکھیے. ہمارے پاس اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں سب سے بڑا متقی ہوں، نہیں، زمانہ اس کے علم کی گواہی دیتا ہے کہ صاحب نظر ہے، صاحب فہم ہے، معاملات کو جانتا ہے، قدیم و جدید پر نگاہ رکھتا ہے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نہ کسی مشرق سے انسپائر ہوتا ہے، نہ کسی مغرب کی طرف توجہ کرتا ہے، وہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ اعلان کیا گیا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. وہ ایسے ہی اپنے رخ حیات کو پھیرتا ہے اللہ کی طرف جیسے ابراہیم امت قانتا کے طور پر پھیر چکے تھے. وہ تعصی میں ہوتا ہے، وہ بھی کسی کی اتباع کرتا ہے، وہ بھی آگے بڑھتا ہے، مگر اپنے جیسوں کی نہیں. اس لیے کہ مجتہد کے لیے ایک صورت ہے، علم اس مقام پر اس کو لاتا ہے کہ جہاں پہ اب وہ دنیا کے لیے ایسی صورت اختیار کرتا ہے کہ اب دنیا اس کی تقلید کرے گی، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، مگر اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کو پیش نظر رکھتا ہے. وہ مطیع اللہ ہے، وہ مطیع رسول ہے، وہ مطیع امر مولا ہے، اس کی نگاہ میں اہداف ہیں، وہ جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا، بلکہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ بس جو دیا جا رہا ہے اس کو آگ بند کر کے لے لو. کیا ہم اس زمانے میں ہیں کہ جہاں پہ آپ کہیں لے لو تو ہم لے لیں گے؟ نہیں. یاد رکھیے، اس تعریف کو اور آسان کیا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام. کہا کہ دیکھو، ہمارے فقہا کو سمجھنا ہے تو چار باتوں کو ذہن نشین کر لو. یہ کون لوگ ہیں؟ سائنن لنفسہ ہی حافظن لدین ہی. یہ کون ہیں؟ پہلی دو باتیں یاد رکھو، یہ وہ ہیں کہ جو اپنے نفس کو محفوظ رکھنے والے. صیانت نفس کی ایک صیانت ہے، نفس کو محفوظ رکھنے والے، اپنے نفس پر قابو پانے والے. نفس ان پر قابو نہیں پاتا، یہ نفس پر قابو پاتے ہیں. محافظن لدین، یہ کون ہے؟ یہ دین کے محافظ ہوتے ہیں، یہ دین کے ایسے محافظ ہوتے ہیں کہ پھر یہ گوشہ نشین ہی صحیح، مگر محافظت دین ان کا طریقہ ہوتا ہے. پھر یہی نہیں، بلکہ یاد رکھو، یہ وہ ہیں کہ جو مطیع امر مولا ہیں. ان کی کیفیت یہ کہ اپنے مولا کے امر کے تابعدار ہیں، مطیع ہیں. ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کسی بھی صورت اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس، نہیں، ایسے نہیں، بلکہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اب جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ نتیجہ ہے اطاعت مولا کا، وہ نتیجہ ہے اطاعت رسول کا، وہ نتیجہ ہے اطاعت الہی کا. فلل عوام ان یقلدو ہو، اب عوام پر لازم ہے کہ ایسا کوئی آ جائے اگر تمہارے درمیان فقہا میں کہ جو اپنے نفس کا محافظ، نفس کا نگران، دین کا محافظ، دین کا نگہبان بن رہا ہو، اللہ کے حکم کا تابعدار ہو، مطیع ہو، تو پھر انسانوں پر لازم ہے کہ ایسے کی تقلید کریں. امیر المومنین سے لے کے امام یازدہم علیہ السلام تک. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ دی. ایک ہی صورت کو باقی رکھا اور کہا دیکھو بس یاد رکھو اس بات کو. وہ بات یہ ہے وَأَمَّا فِي الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ، ہم تمہاری زندگیوں کو جانتے ہیں، اس میں حوادث کا ہونا لازمی ہے، تغیرات کا ہونا لازمی ہے، لیکن ان تغیرات کے نتیجے میں تحیر کی منزل پر نہ آؤ، بلکہ ان تغیرات کی منزل پر جب آ جاؤ تو دیکھو بس یاد رکھنا. یاد رکھنا کیا کرنا؟ یاد رکھو تمہارا کام ہے کہ تم فرجعو الی روات احادیثنا، تم رجوع کرو ان کی طرف، ان سے مربوط ہو جاؤ جو ہماری حدیث کو نقل کرتے ہیں، جو ہماری حدیثوں کو تم تک پہنچاتے ہیں. ہماری حدیثیں، کسی اور کی حدیثیں نہیں، ہماری حدیثیں سند کے ساتھ ہماری احادیث کو پہنچاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ پہنچانا ان کا کام ہے، بلکہ ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ جب یہ پہنچاتے ہیں تو یہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہیں، ہم ان پر حجت بنتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ترتیب باقی رہنے والی ترتیب ہے. کتنا بڑا مقام ہے مجتہد کا کہ سارے زمانے کے بوجھ کو اٹھا کے لے کے چل رہا ہے. ایک لفظ کی غلطی معلوم ہے اس کو کہ حجت الہی کے سامنے کٹھیرے میں لا کے کھڑا کر دے گی. ایک لفظ کی غلطی اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت کے راستے سے ضلالت کے راستے پر لے جائے, جسے گمراہی کا راستہ کہا جاتا ہے. اتنا اختیار, مگر اس اختیار کے ساتھ, اس اختیار کے ساتھ جو بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس میں فقط اختیار نہیں ہے بلکہ اس اختیار نے اس کو اس منزل پر پہنچایا کہ جہاں پہ اب وہ ذمہ دار بھی بن گیا. ایک اختیار کے نتیجے میں ایک پوری امت کا ذمہ دار بن گیا. حدیث میں ذرا سا رد و بدل, اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم کی طرف سے ایک ذمہ داری اس تک پہنچی. یہ ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے والا ایسا نہیں کرتا کہ ٹیلی ویژن پہ آئے, ریڈیو پہ آئے, کانفرنس میں آئے, سمپوزیم پہ آئے, سیمینار پہ آئے, اس لیے کہ اس کے لیے یہ میڈیم کوئی میڈیم ہوتا ہی نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کو میڈیم جانتا ہے اس کے لیے یہ میڈیم نہیں ہوتا. یہ واسطہ کسی اور کے لیے کچھ اور صحیح, مگر اس کے لیے جو نمائندہ ہے اس کے لیے بس یہی واسطے ہیں, اللہ, اس کا رسول اور اس کا مولا, جس کو کہ خدا نے اور اس کے رسول نے چن لیا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو کچھ بھی ہے وہ اس بارگاہ سے عطا ہوتا ہے. کوئی یہ کہے ان سے کٹ کے, ان سے ہٹ کے ہم نس کو بنیاد بنانا چاہتے ہیں, تو اعلان یہ ہوگا کہ وہ نس نس ہی نہیں, وہ سورس سورس ہی نہیں, وہ ماخذ ماخذ ہی نہیں, بلکہ کیفیت یہ ہے, اجتہاد کی یہ صورت ایسی صورت ہے جیسے اندھیرے میں کوئی ہاتھ پیر چلاتا ہو, اندھیرے میں کوئی ہاتھ پیر چلاتا ہو, تاریکی میں کوئی آگے بڑھ. رہ گزرے عام چراغ, یہ زندگی کا سفر ہے, یہ زندگی کا سفر ہے. عام راستہ چلتے ہیں, راستہ تاریک ہو جائے آپ گھبرا جاتے ہیں, آپ گھبرا جاتے ہیں. راستے میں پڑی ہوئی ایک رسی صورت اختیار کرتی ہے جیسے سانپ رینگ رہا ہے. ایک تاریکی نہیں معلوم کیا کچھ آپ کو دکھا دیتی ہے, کیسی کیسی مجبوری پیش آتی ہے. اسی لیے کہا زندگی کی راہ کو ہم تاریک نہیں بنائیں گے, ہر گام پہ, ہر قدم پر, ہر منزل پر, ہر لمحہ تمہارے لیے ہدایت کے مینار ہم رکھ چھوڑیں گے. تم 1430 میں رہو, 14300 میں رہو, اس سے ہمیں غرض نہیں. ہمارے پاس زمان و مکان کے استعارے مفقود ہیں. ہم نے تمہاری سہولت کے لیے زمان و مکان بنایا, اپنی سہولت کے لیے زمان و مکان نہیں بنایا. یہ اسپیس اور ٹائم تمہارے لیے ہے, یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہم اسپیس اور ٹائم میں ایگزسٹ نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا وجود اس میں رہے تاکہ تم ایک مرتبہ ذمہ دار بن جاؤ اور یہ کہنے پر آمادہ ہو جاؤ کہ ہم اس دور میں زندہ تھے اور اپنے دور کے امام کو پہچانتے تھے. پہچانتے تھے وہ جو یہ کہہ رہا ہو دیکھو دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس کو اور آسان کرتے ہیں. مم ماتم ان کو ملا فراش ہی, جو تم میں مر جائے بستر پہ, مگر شرط یہ ہے کہ وہ ہوا اللہ معرفت حق رب ہی وہ حق رسول ہی وہ اہل بیت ہی مات شہیدہ, ہم اس کو اتنی بڑی منزلت دیں گے جو بستر پہ مر جائے, اپنے زمانے میں بستر پہ مر جائے, اور بس ایک شرط کے ساتھ کہ جس کے نتیجے میں وہ گواہی دیتا ہوا مر رہا ہو. کس کی؟ اللہ کی معرفت. ظاہر ہے اس کی گواہی چاہیے, اس کے رسول کے حق میں گواہی چاہیے, اس کے اہل بیت کے حق میں گواہی چاہیے. تو اس کی موت کو بستر پہ ہے, مگر اس نے کہا کہ یہ شہید مر گیا, یہ گواہ مر گیا. یہ کیفیت یہ ہے کہ یہ گواہی دیتا ہوا گیا ہے. کیا قدرت الہی کو کسی ایسے کی گواہی کی ضرورت تھی؟ کہا نہیں, ہم تم کو چاہتے ہیں کہ عمل کے اس درجے پر لے جائیں کہ جہاں تمہارا سونا, تمہارا جاگنا, تمہارا کھانا, تمہارا پینا, تمہارا اٹھنا, تمہارا بیٹھنا, اگر وہ مبنی ہے معرفت حق پر تو پھر اس کی انتہا شہادت ہے, اور وہ شہادت جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. اسی لیے آج کی مجلس تمام کرتے ہوئے صرف یہ کہوں, پہچاننے کی ضرورت ہے. نس کو پہچانیے, قرآن کو جانیے, قول معصوم کو جانیے, اور پھر اس کے بعد بڑھ کے آگے کہیے کہ ہاں ہم نے نس کو ڈھونڈنے میں اور نس کو سمجھنے میں ایک عمر بتائی ہے, اور نتیجے میں ہم آج یہاں تک آئے. اجتہاد تھا, اجتہاد کس کا؟ اجتہاد کس کا؟ اجتہاد بنو امیہ کی امپائر کا اجتہاد. کس کے زیر قیادت؟ یزید کے زیر قیادت. آپ کو معلوم ہے اجتہاد کیا تھا؟ اجتہاد یہ تھا کہ وہ کہ جو یہ کہہ رہے تھے قتل کر دو, کہ جو مقابلے پر آئے اپنے زمانے کے مقدر کے سامنے, جو مقابلے پر آئے اپنے زمانے کے حکمران کے سامنے, مگر ہاں قتل نہیں کیا جا سکتا جو امام ہے. یہ اجتہاد کیا, اجماع کا اجتہاد تھا. اجماع نے اجتہاد کیا ایک منزل پر آ کے کہ حد تل امام اس فتوے میں تبدیلی کر دی کہ ہاں قتل کیا جا سکتا ہے جو مقابلے پہ آ جائے, یہاں تک کہ وہ امام ہی کیوں نہ ہو. 61 ہجری کی کربلا کو بنیاد میں سمجھ لیجئے. یہ بنیاد کیا ہے؟ اب امام بھی زد پہ ہے, امام بھی زد پہ ہے, اور اس طرح سے ان قوتوں نے اجتہادی رائے قائم کی. وہ نس قطعی سے دور تھے, وہ قرآن سے دور تھے, وہ قول رسول سے دور تھے. رائے پر مبنی اجتہاد تھا, اس لیے غلطی پر غلطی ہو رہی تھی. اور یہ کہنے والے کہہ رہے تھے کہ دیکھو دیکھو ایسا نہ کرو. ایک کیفیت یہ کہ عبداللہ ابن عباس نے جناب سید الشہداء سے یہ کہا, آقا نہ جائیے. کہا نص سامنے ہے, نص قرآن سامنے ہیں, اور وہ یہ مسلسل کہہ رہی ہے دیکھو زندگی تنگ ہو جائے تو پھر ہم کو مہاجرت اختیار کرنا ہے, ہجرت اختیار کرنا ہے. ہم قرآن کو پیش نظر رکھ کے فیصلے کر رہے ہیں. اسی لیے یاد رکھیے حسین ابن علی کی دعاؤں میں دعا یہی ہے کہ جہاں یہ کہا پروردگار میں نے تیری ایسی ثنا کی ہے جو حق ہے ثنا کرنے کا, میں نے تیری اس طرح سے ثنا کی ہے, میں نے اس طرح سے تیری حمد کی ہے, اور پروردگار میں نے تیری حمد میں کسر اٹھا نہیں رکھی. اور یہ تیری حمد کا اثر تھا کہ تُو نے ہم میں نبوت جیسی کرامت کو بھیجا. یہ حمد کا اثر تھا کہ جس کے نتیجے میں تُو نے معارف قرآن سے آگاہ کیا. یہ حمد اور تمجید کا اثر تھا کہ جس کے نتیجے میں ہم پر تُو نے دین کے احکام کو آشکار کر دیا. تفقہ فی الدین کی منزل پر حسین اپنے آپ کو پا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں بس دعا کو ختم کرتے کرتے کہ دیکھ پروردگار پروردگار فاجعلنا من الشاکرین, مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں لکھ لے. سید الشہداء حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مجھے ان میں شامل کر لے جو تیرے شکر گزار بندے ہیں. یہ حسین ہے علم الہی پہ نظر رکھ کے سفر کرنے والا, علم رسول پہ نظر رکھ کے سفر کرنے والا. اور جب یہ سفر اختیار کر رہے ہیں تو نانا سے اذن پاتے ہیں, نانا سے حکم پاتے ہیں, ذاتی رائے کے نتیجے میں نہیں, ذاتی قیاس کے نتیجے میں نہیں. جو بادے حتمی مرتبت بعد قطمی مرتبت حکم لے قطمی مرتبت سے اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ بات. نہ آئے ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. مگر ایک بات جاتے جاتے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو انیس نے محفوظ کیا کہ حسین ابن علی نے جب اپنے جد سے یہ اذن پایا تو جد نے ایک بات کہی, کئی دن سے تیری ماں کو نہیں قبر میں چین آئی تھی, شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین, گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین, صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین, کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں, اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں, اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں. جناب سیدہ نے بھی اذن لیا ہے, اجازت لی ہے اپنے پدر گرامی سے کہ بابا بابا جہاں اسباب شفاعت میں نے آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے تیار کیے ہیں, تو بابا اب میں حسین کے ساتھ ہر طرح سے اس سفر میں شامل ہونا چاہوں گی. اسی لیے مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہے یہ ماں ہے, یہ ماں ہے کہ جب پہنچے حسین مکہ میں تو ماں ہے, عمرے میں تبدیل کیا حج کو تو ماں ہے, کربلا کے راستے میں ہیں تو ماں ہے, کربلا میں ورود ہوا تو ماں ہے, خیمے ہٹائے گئے فرات سے تو ماں ہے, اب اس کا اعلان کیا ہے شب عاشور کہ جب نصف شب ہو چکی تو ایک مرتبہ تاریک راستے میں حسین نے چلنا شروع کیا. راوی روایت کرتا ہے کہ ایک نشیب میں جا کے حسین سر کو جھکا کے بیٹھ گئے اور ایسی آواز آتی تھی جیسے کسی سے گفتگو کر رہے ہوں, نزدیک جا کے سننے والوں نے سنا تو آواز آئی اماں حسین آ گیا, اماں حسین آ گیا, وعدہ گاہ پر حسین آ گیا. تفلی کا وعدہ تھا, بچپنے کا وعدہ تھا, اور ظاہر ہے کہ وعدے کو ایفا کی منزل پر لانا تھا. حسین ابن علی نے ماں سے کہہ دیا اور یہ کہا اماں یہاں کل پشت فرس سے گروں گا تو ماں اپنی گود میں مجھے لے لینا, اپنے دامن میں مجھے سجا لینا. دیکھنے والوں نے تو نہیں معلوم کیا کچھ دیکھا, مگر صبح عاشور آئی تو اس کیفیت سے آئی کہ آنے واحد میں پچاس اصحاب تیروں کا نشانہ بن گئے, رہ جانے والے اب جو رہے تو معلوم یہ ہوا گنتی کے چند اصحاب اور 18 جوانان بنی ہاشم. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے بھائی نوجوان بہنیں بیٹھی ہیں اور ظاہر ہے کہ سب کی نگاہیں مقاتل پر ہیں, مصائب کی کتب پر ہیں, تقمینہ تاریخ نے بتایا کہ یہ تعداد 30,000 سے 1,00,000 تک کی تعداد ہے اس لشکر کی جو لشکر عادہ ہے, اور یہاں 72, اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا بہت ذمہ دار مقاتل میں لکھا ہے کہ رہ جانے والوں نے مقابلہ کیا, مگر تاریخ نے یہ بتایا کہ 11 محرم کو جب لٹا ہوا قافلہ گیا ہے تو اس کے ساتھ گنتی کے چند سو سوار تھے کہ جو رہ گئے تھے اور قافلے کو لے جا رہے تھے. یہ قوت کا عالم ہے, یہ قوت کا عالم ہے. طبقہ عرض کو چاہتے تو پلٹ دیتے, سماوات و عرض کو چاہتے تو متغیر کر دیتے, آسمان سے چاہتے تو پتھروں کی بارش ہو جاتی, زمین کے تعلق سے چاہتے تو زمین بلع کر لیتی, زمین کھا جاتی, مگر حسین نے رہتی دنیا تک کے لیے وہ تاریخ مرتب کی کہ دیکھو قوت پر بھی تصرف مگر مظلومیت بھی پیش نظر, ہم نے قوت بھی دکھائی مگر چونکہ حق اور حقانیت ظلم برداشت کرنے کی عادی ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو مظلوم کہلوانا پسند کریں گے. آنے واحد میں کربلا کو اس طرح سے تبدیل کر کے رکھتے کہ دنیا دیکھتی کہ یہ واحد باہر آ گئے کربلا سے، وہ لشکر جو آیا وہ ختم ہو گیا، مگر حسین نے پسند کیا، پسند کیا، ظاہر ہے کہ رزن بے قضائے ہی و تسلیمن لے امرہ کی منزل ہے، اور حسین ابن علی سے بڑھ کے کون جانتا ہے. ایک مرتبہ بھیجا اصحاب کو، بچ جانے والے احباب کو بھیجا، انصار و عوان کو بھیجا، نگاہ امامت نے اب جب پسند کیا تو علی اکبر کو چن لیا، ایسے چنا کہ تقدم ولدی کی آواز نے علی اکبر کو مائل بجہات کیا، باپ کے قدموں کو بوسہ دے کے جوان جوان رانا 18 برس کا جوان چلا گیا. اور اس کے بعد تو پھر آپ کے سامنے سب ہے، میں نے پڑھا ہے، یہاں پر پڑھا ہے، کہاں دم ہے، کہاں ہمت ہے، کہاں طاقت ہے کہ دہرایا جائے، مگر تاریخیں آپ کے سامنے ہیں. اون محمد گئے واپس نہیں آئے، قاسم ابن حسن گئے واپس نہیں آئے، علی اکبر ظاہر ہے گئے واپس نہیں آئے، یہاں تک کہ عباس بھی چلے گئے. عباس کا جانا ایسا ہوا کہ بس آواز آئی، آواز آئی، ہم بھی کچھ دیر کے مہمان ہیں عباس، ہم بھی کچھ دیر کے مہمان ہیں، ہم بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں. عباس رخصت ہوئے، آواز استغاثہ بلند کی، علی اصغر ایک مرتبہ نصرت کے لیے آ گئے. کیا عجیب نصرت کا یہ باب ہے جو کربلا کی تاریخ میں موجود ہے. بچے نے، چھوٹے بچے نے باپ کے ہاتھوں پہ جہاد کیا ہے، اور اس طرح سے کہ فوج اشقیہ حیران تھی، حیران تھی کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، یہ ہم سے کیا ہو گیا. بچہ باپ کے ہاتھوں پہ مر گیا. اب اتنی تنہائی، اتنی تنہائی کہ سب کو خدا حافظ کہا، خیمے میں تشریف لائے تو بہن نے صورت کو دیکھا، سر سے پیر تک حسین ابن علی زخمی ہو چکے تھے. ظاہر ہے، ظاہر ہے 57 برس کی عمر میں اگر کوئی کسی سے کہے کہ 70 لاشیں اٹھانے ہیں تو کیا کیفیت ہوگی. حسین ابن علی زخموں سے چور چور ہو چکے تھے. بیٹے کے پاس گئے، خدا حافظ کہا، آنکھ کو کھول کے کہا، بابا کیا چچا عباس مارے گئے؟ آواز دی، ہاں بیٹے. ابو الفضل بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اچھا دیکھو، اب یہ عہدہ امامت، جو عہد امامت ہے، تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اسرار امامت کو تعلیم کیا، ایک مرتبہ خدا حافظ کہا، بیٹے نے باپ کی طرف آخری مرتبہ نگاہ ڈالی، حسین ابن علی رخصت ہوئے، بہن کے پاس آئے، بہن نے کہا، بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آخری سواری ہے، یہ زحمت تمام ہو رہی ہے. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ تبرکات میں سے ایک بوسیدہ کرتا نکالا، حسین ابن علی کی ابا کو الگ کیا، حسین کو اپنے ہاتھوں سے کرتا پہنایا، کہا اس میں حکمت کیا ہے؟ بے اختیار کہا جناب زینب نے، بہت چھوٹی تھی بھائی، کہ میں نے دیکھا میری ماں کے دو کام، چکی پیستی تھی، کرتا سیتی تھی، اور میں نے یہ بھی دیکھا بھائی کہ یہ کرتا سیتے جاتی اور روتے جاتی. اور مجھ سے یہ کہا تھا، زینب میری وصیت ہے کہ جب آخری رخصت کے لیے حسین آئے، 11 ہجری میں گزرنے والی فاطمہ زہرا اس طرح سے کربلا کو دیکھ رہی ہو کہ یہ کہے آخری رخصت کو جب میرا بیٹا آئے تو یہ کرتا پہنانا، اور زینب یہ میری امانت ہے، جب مدینے واپس آنا تو میری قبر پر اس کرتے کو ڈال دینا، میری قبر کے حوالے یہ کرتا کر دینا، اور زینب حسین کے گلے کے بوسے لینا. اممہ نے کہا تھا گلے پہ خنجر چلے گا، گلے پہ خنجر چلے گا، ایک مقام تک مجھے پہنچنا ہے، اور میں اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آج کی شب میں جتنا ہم رو سکیں، جتنا ہم ماتم کر سکیں، فاطمہ زہرا کو اس سے بہتر اور کیا وقت ہوگا پرسہ دینے کے لیے، کہ جب ان کے لال کا ہم پرسہ دیں. جانے لگے تو سکینہ نے ایک مرتبہ بابا سے کہا،
بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ دعینی لعلی آتی کے بالما، اجازت دو بیٹی، اجازت دو بیٹی، جانے دو بیٹی تاکہ ہم تمہارے لیے پانی لا سکیں. بچی نے صبح سے دیکھا بھیا علی اکبر گئے تھے اس سے یہی کہہ کے گئے، چچا عباس گئے یہی کہہ کے گئے، بابا نہیں مجھے پانی نہیں چاہیے، بابا سکینہ کو پانی نہیں چاہیے، سکینہ پیاسی نہیں ہے، بابا آپ رک جائیے. کون ہے سکینہ آپ کو معلوم ہے؟ دعا ہے شب کا نتیجہ ہے جو ثمرے کی صورت میں حسین کو ملا. بتانے والے تاریخ کے بتاتے ہیں حسین ابن علی نے پروردگار کی خدمت میں دعا کی، پالنے والے مجھے ایک ایسا تحفہ دے کہ امتحان کی منزل پر جب میں آؤں تو اس کو میں تیرے حوالے کر دوں، اللہ کے حوالے کیا سکینہ کو، اور ایک مرتبہ خدا حافظ کیا، کہا بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پہ تو سنا. بابا اپنی چہیتی کو آخری مرتبہ سینے پہ سلا دو. باپ نے بیٹی کی تمنا کو پورا کیا، کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر ویسے بھی لیٹنا تھا ایسے بھی لیٹ گئے، اور ایک مرتبہ سکینہ کو اپنی چھاتی سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا. سکینہ نے عجیب انداز سے وہ نیند لی ہے، آخری مرتبہ حسین کے سینے پر آواز دی، ہل مئی یقدم الیہ جوازی، کوئی ہے میری سواری کا لانے والا؟ مقاتل میں لکھا ہے بہن باہر آ گئی. اور ایک مرتبہ جب سلجھنا خود آیا تو حسین کے بازو کو بہن نے تھاما. ستاون برس کے حسین، بہن نے ایک مرتبہ بھائی کو سوار کیا. حسین ابن علی چلے چلے، ظاہر ہے کہ حسینی حملے کیا کم ہوں گے، شجاعت حیدری کا مظہر ہیں. حمزہ و جعفر کے حملوں کی یاد تازہ ہو رہی تھی. ایک مرتبہ کنارے رود فرات دیکھا تو دیکھا عباس کا لاشا تڑپ رہا. دی صدا بھائی اب مدد کو آؤ، آؤ عباس دشمنوں کو ہٹاؤ، یہ ضعیفی یہ دل جگر کے گھاؤ اے میرے شیر کیا کروں بتلاؤ، فوج کا رنگ اب بگڑتا ہے آؤ زہرا کا گھر اجڑتا. گئی آواز جب یہ نہر کے پاس، تڑپ اٹھا کوئی بدر دو یاس، رو کے بولے یہ شاہ درد احساس، رب کی مرضی ہے سو رہو عباس، نہ ہو بے چین، چین آتا ہے دو گھڑی میں حسین آتا. نہ ہو بے چین، چین آتا ہے دو گھڑی میں حسین آتا ہے. حسین نے یہ کہا، ایک مرتبہ سنان ابن انس کا نیزہ آ کے سینے میں پیوست ہو گیا. بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہتے ہوئے زمین کربلا پہ آئے. ادھر زینب دم خیمہ بھائی کی جنگ دیکھ رہی تھی، اچانک بھائی نگاہوں سے اوجھل ہوا، ہائے ابھی بیمار، بابا نظر نہیں آتے، بابا نظر نہیں آتے. ایک مرتبہ کا وہ بھی اما مجھے سہارا تو دیجئے، مجھے سہارا تو دیجئے، بازو کو تھاما، کہنے تک لائی. افق کربلا کی طرف دیکھ کے عابد بیمار نے پہلا سلام پڑا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، مگر اس کے بعد دیکھیے حمید ابن مسلم راوی ہے، طبقات ابن سعد کے پڑھنے والوں نے کہا میں نے دیکھا، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جو اس سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا خیمے سے ایک بیوی باہر آ گئی۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی باہر آ گئی، ایک سیدانی، اور کہتی تھی ارے محمد کی نواسی کو راستہ دو، فاطمہ کی بیٹی کو راستہ دو، میں ثانیہ زہرا ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، مجھے راستہ دو۔ ایک مرتبہ لاش تڑپنے لگی، لاش تڑپنے لگی، اپنے آپ کو ایک مرتبہ لاش کے نزدیک لا کے بٹھا دیا، کہا انتا کی کیا تو میرا بھائی ہے، آ جاؤ زینب آ جاؤ۔ بے پردہ پہلی مرتبہ دیکھا حسین کے لاشے نے، تڑپنے لگا، لاشے پہ بیٹھ گئی، لاشے کو اٹھایا، سوئے مدینہ روک کر کے کہا السلام علیکم یا جدہ، نانا نواسی کا سلام لو۔